بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان شبنم زیدی, پروگرام گھرانہ لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو آپ کے اپنے پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ناظرین, آج ماہ رجب المرجب کی پہلی تاریخ ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ رجب بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے ماہ عبادت بھی کہا جاتا ہے, اور بہت زیادہ اس ماہ میں عبادت کا ثواب انسان کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس ماہ کی فضیلتوں میں ایک جو سب سے اہم فضیلت ہے وہ یہ کہ اس ماہ میں تین ائمہ معصومین کی ولادت سے بھی یہ مہینہ منسوب ہے. اور ناظرین, حسن اتفاق یہ ہے کہ آج پہلی ماہ رجب ہے, یعنی ماہ رجب کی آج پہلی تاریخ ہے, اور آج آفتاب امامت و ولایت کی پانچویں کڑی امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا بھی دن ہے. لہٰذا اس پرمسرت موقع پر میں اپنے تمام ناظرین کو اپنی پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت تبریک اور تہنیت عرض کرتی ہوں. ناظرین, امام محمد باقر علیہ السلام کے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو اور دینی علوم کو تمام دنیا میں اس طرح پھیلایا کہ آپ کو باقر العلوم کا لقب ملا, اور ساتھ ہی ساتھ آج آپ کے پیروکار اور آپ محب اہل بیت امام خمینی علیہ السلام, امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رحلت کا بھی دن ہے. لہٰذا اس مختصر سے پروگرام میں ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ان دونوں شخصیتوں پر گفتگو کریں, ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو مزید معلومات دے سکیں, لیکن اس چھوٹے سے وقفے کے بعد.
امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت. ماہ رجب کی پہلی تاریخ وہ مبارک تاریخ ہے کہ جب رسول خدا کے پانچویں فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بابرکت اور پرنور وجود سے عالم ہستی کو روشن اور منور کیا. آپ نے دامن امامت میں ایسی تربیت پائی اور علم و ادب کے ایسے گوہر پارے حاصل کیے جن سے دین اسلام کی بہترین خدمت انجام پائی. معاشرے میں دینی اقدار و تعلیمات کا فروغ, غلط نظریات پر تنقید اور ان کا تجزیہ و تحلیل, اور مختلف علمی اور دینی میدانوں میں بہترین اور مفید شاگردوں کی تربیت اسلامی معاشرے کے لیے آپ کی خدمات کا ایک حصہ ہیں. عظیم اہل سنت دانشور ابن میثم آپ کے بارے میں کہتے ہیں, اس عظیم امام اور پیشوا کو باقر العلوم یعنی علوم کو شقافتہ کرنے والے کا نام دیا گیا, کیونکہ یہ علوم کی پیچیدہ گتھیاں سلجھاتے تھے. آپ کا علم و عمل انتہائی زیادہ اور رفتار اور اخلاق پسندیدہ تھا. آپ نے پوری زندگی اطاعت خدا میں بسر کی. اپنے دور امامت میں ایک عظیم اور وسیع علمی تحریک کی بنیاد رکھی, جس کے ذریعے ایک عظیم اسلامی یونیورسٹی کے قیام کے اسباب فراہم کیے. آپ کا علمی دائرہ انتہائی وسیع تھا اور صرف کلامی اور فقہی علوم تک محدود نہیں تھا. آپ نے اپنی جود و سخا اور بخشش میں مشہور تھے. آپ ہمیشہ اپنے اہل خانہ سے کہتے تھے کہ جو ضرورت مند گھر کے دروازے پر آئے اس کا احترام کریں.
ایک بار پھر ناظرین, امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر آپ تمام ناظرین کو تہ دل سے مبارکباد اور تہنیت عرض کرتی ہوں. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کی شخصیت پر آج ہمیں گفتگو کرنی ہے, تو آئیے اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں, انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ معصومہ نقوی صاحبہ. آئیے انہیں سلام عرض کرتے ہیں, اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم محترمہ معصومہ نقوی صاحبہ. امام باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر اپنے تمام ناظرین کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں.
میں بھی آپ کو سب سے پہلے امام زمانہ کو, اور اس کے بعد رہبر معظم انقلاب اسلامی, شہدائے کربلا و شہدائے انقلاب, آپ کو اور تمام ناظرین کو ولادت امام باقر علیہ السلام کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتے ہیں.
محترمہ معصومہ نقوی صاحبہ, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں جو ہے اس کا تعارف جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کا مختصر تعارف کرایا جائے. تو آپ سے سب سے پہلا جو سوال ہے وہ امام کی بایوگرافی اور امام کا مختصر تعارف آپ ہمارے ناظرین کے سامنے بیان فرمائیں.
جی بالکل. امام محمد باقر علیہ السلام پنجم یعنی پانچویں کڑی امامت کی, ان کا اصلی نام محمد اور ان کا لقب باقر پدر گرامی یعنی ان کے والد بزرگوار حضرت علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب تھے. آپ کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت امام حسن مشتبہ تھیں. اس لحاظ سے آپ پدر اور مادر ماں باپ دونوں کی طرف سے فاطمی بھی تھے اور علوی بھی تھے, اور آپ کی کنیت لقب قرار پائی, اور آپ کے جو ہیں آپ کا لقب باقر اور کنیت ابا جعفر قرار پائیں.
جی معصومان, آپ نے چاہا جیسے کہ ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ جو ہے وہ آپ کا لقب جو ہے وہ باقر ہے, تو خود باقر کے معنی کیا ہے, باقر کہتے کسے ہیں اور کیوں امام کو یہ لقب ملا, اس کی کیا وجہ ہے؟
اس میں بیان کیا گیا ہے کہ امام محمد ابن علی علیہ السلام کو باقر کہا گیا کیونکہ آپ تبحر العلوم تھے, یعنی آپ بحر علوم کو باز کرنے والے, آپ شکافندہ علوم تھے, یعنی آپ علوم کو ظاہر کرتے تھے. بالکل اسی طرح بعضی اور کتابوں میں امام علیہ السلام کو باقر کے نام سے پکارا گیا ہے, اور باقر کا مطلب بیان کیا گیا ہے, باقر کہا گیا ہے بقر الارض سے, یعنی جو زمین کو شگاف کر کے زمین کو چیر کے زمین کے سینے کے اندر سے زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو باہر نکالے. تو امام باقر علیہ السلام نے بالکل اسی طرح علوم کے خزانے کو لوگوں کے لیے اس طرح بیان کیا کہ جس طرح وہ چھپے ہوئے تھے اسے سب کے لیے آشکار کر دیا, ان کی حقیقت کو بیان کیا لوگوں کے سامنے, اس سمندر کو اس طرح آشکار کیا کہ ہر کوئی اس سے بہراور ہو سکتا تھا. اور بعضی جگہ پہ باقر کا وجہ تسمیہ باقر کا یہ بھی کہا گیا کہ امام باقر علیہ السلام چون بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور بے شمار سجدوں کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر موجود محراب میں شگاف پڑ گئے تھے, اس لیے بھی آپ کو باقر علیہ السلام کہا گیا تھا.
یعنی باقر کی جو پہلی وجہ آپ نے بنائی کہ جتنے بھی چھپے ہوئے علم تھے آپ نے تمام علموں کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آشکار کیا, اور تمام علم کے جو خزانے تھے ان کو لوگوں کے سامنے
زیادہ تر یہی وجہ اس نام کی بتائی گئی ہے کیونکہ انہوں نے علوم کو بہت زیادہ ظاہر کیا, باقی آئمہ کی نسبت امام باقر علیہ السلام نے علوم کو زیادہ آشکار کیا, اس لیے آپ کو باقر کا لقب.
جی مطلب معصوم رقی صاحب, جیسا کہ آپ نے کہا کہ امام باقر علیہ السلام نے چونکہ تمام علموں کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آشکار کیا اور جو چھپے ہوئے علم تھے ان کو بھی جو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا, تو اس لیے آپ کو باقر کا لقب ملا. میرا آپ سے سوال یہاں پر یہ ہے, کیا دوسرے ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو ہے وہ رسول خدا کی تعلیمات کو لوگوں تک نہیں پہنچایا, یا دوسرے علوم کی وہ دوسرے علوم کو جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچایا, تو پھر کیوں صرف پانچویں امام کو یہ لقب ملا اور دوسرے امام کو جو ہے اس لقب سے نہیں یاد کیا گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی سب سے پہلے وجہ یہ ہے کہ ہم باقی ائمہ کا دور دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم حضرت علی علیہ السلام جو کہ باب العلم ہیں,
جی
کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا, میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہوں, جس نے بھی علم حاصل کرنا ہے وہ علی کے ذریعے سے حاصل کرے گا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو یہ لقب کیوں نہیں دیا گیا, اس کی وجہ کچھ اس دور کے حالات تھے کہ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خانہ نشین ہو گئے, 25 سال آپ نے اپنے گھر میں سکوت فرمایا, اور اس کے بعد جب آپ کو خلافت ملی 5 سالہ آپ کی خلافت کا دور تھا, اس میں قاسمین ناقصین اور مارکین کی جنگوں نے آپ کو فرصت نہیں دی کہ آپ اس قدر علوم کو ظاہر کر سکیں, در حالانکہ حضرت علی علیہ السلام سلونی سلونی کا دعویٰ کرتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو, لیکن نہ لوگوں میں وہ شعور تھا نہ حضرت علی علیہ السلام کو وہ وقت ملا کہ وہ اس علم کو بیان کر سکیں. اور اس کے بعد امام حسن مشتبہ آ جاتے ہیں اور ان کا دورہ حکومت آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کوتاہ مدت تھا, بہت ہی تھوڑے عرصے کے لیے امام حسن مشتبہ کو حکومت ملی, اور اس دورے میں بھی جب ان سے حکومت واپس لے لی گئی پہلے جنگیں اور لوگوں کی بے وفائیاں, اور اس کے بعد اموی امال نے امام حسن مشتبہ پر سختی رکھی کہ وہ لوگوں تک نشر و اشاعت نہ کر سکیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں امام حسین کا دور آ گیا تو ان پر یہ سختی اور زیادہ کر دی گئی, اور یہاں تک کہ یہ سختی اس حد تک پہنچی کہ امام حسین کو کربلا تک لے آئی. پھر کربلا کے اس خونین واقعے کے بعد, امام حسین کی شہادت کے بعد, جب امام سید الساجدین کا زمانہ آ جاتا ہے, تو امام سید الساجدین اس کربلا کے غم میں اس قدر تھے, ان کا ہدف تھا کہ کربلا کو عام کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے, اہل بیت کی معصومیت اور مظلومیت کو بتایا جائے. اس کے ساتھ امام علیہ السلام کے اوپر امی خلفاء کی طرف سے بے انتہا سختی تھی, امام علوم آشکار نہیں کر سکتے تھے, جس قدر ان کے سینوں میں علم تھا, جس قدر ان کو وراثت میں علم دیا گیا تھا, یہ اس قدر علم کو بیان نہ کر سکے. در حالانکہ جب امام باقر علیہ السلام کا دور آتا ہے, سب سے پہلے مختلف فرقے جو تھے وہ وجود میں آ چکے تھے، مختلف فکری مسائل پیدا ہونے لگے تھے، اعتقاد بدلنے لگے، بہت سی چیزیں مختلف.
شہادت امام حسین کے بعد لوگوں کے افکار بھی جو
افکار بدل، لوگ زیادہ تر اہل بیت کی مظلومیت، ان کی واقعیت اور ان کی وہ کیا کہتے ہیں فضائل سے آشنا ہو چکے تھے کہ یہ حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے. یہ جب ساری چیزیں آشکار ہوئیں اور دوسری طرف سے عمری حکومت کے خلاف مختلف قسم کے قیام ہونے لگے، ان کے خلاف وہ کیا اسے کہتے ہیں مختلف قسم کی لڑائیاں ہونے لگیں، آپس میں لوگوں کی جو ہے اختلافات پیدا ہونے لگے، اور اس طرح جو ہے وہ اپنے ہی مسائل میں الجھ گئے. اور امام باقر علیہ السلام کے لیے یہ بہترین موقع ہاتھ میں آ گیا کہ وہ علوم جو رسول اللہ کے بعد سے ابھی تک قائم ہو چکے تھے، لوگوں تک نہیں پہنچ چکے تھے، اور وہ لوگ جو تشنہ علم تھے وہ سراب نہیں ہو پا رہے تھے، امام باقر علیہ السلام کو وہ بہترین موقع ملا کہ امام علوم کو ظاہر کر سکیں. اور اسی لیے آپ کو یہ باقر کا لقب دیا گیا، کیونکہ آپ نے علوم کو اس طرح ظاہر کیا کہ کسی اور آئمہ، کسی بھی اور آئمہ میں سے کسی کو بھی یہ موقع نصیب نہ ہو سکا.
جی بہت بہت شکریہ ماسٹر نقوی صاحبہ. ہم اپنی گفتگو کو یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں، ایک چھوٹی سی کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد مزید اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین جائے گا نہیں، ایک چھوٹی سی کلپ آپ دیکھیے، اس کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
آئیے اب ہم چلتے ہیں جناب طالب صاحب کی خدمت میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالنے کے لیے. جناب طالب حسین صاحب، امام باقر علیہ السلام کی زندگی کے کسی ایک اخلاقی پہلو پر روشنی ڈالیے جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اہم ترین پہلو ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ نے مختلف مقامات اور مختلف کلمات میں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تعلیم و تربیت یہ وہ اہم اور اساسی پہلو ہے کہ جو امام کی زندگی میں بہت اہم حیثیت رکھتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے بچپنے کے مختلف مراحل میں تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ فرمایا ہے. آپ نے جہاں انتخاب ہمسر سے لے کر انعقاد نطفہ اور بعد کے مراحل میں مختلف احادیث میں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تعلیم و تربیت بچے کے لیے نہایت ہی اہم رکن کی حیثیت رکھتی ہے. اور آپ نے جہاں انتخاب ہمسر کے لیے یہ اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ چاہیے کہ اچھے خاندان اور باتقوی خاندان کی دختر اور لڑکی سے ازدواج کی جائے، وہیں پہ آپ نے انعقاد نطفہ کے بعد اس کو پاک روزی، اور اس کے بعد آپ نے مختلف مقامات پر اور مختلف کلمات میں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ہر مرحلے پر تعلیم و تربیت کا اہم خیال رکھا جائے. تو آپ نے ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ جس طریقے سے بچے کی جسم کی غذا معمولی ہوتی ہے اور انسان یہ خیال رکھتا ہے کہ بچے کے جسم کی غذا اچھی ہو، وہیں اس کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کی روح کی غذا جو ہے وہ بھی نہایت صاف ستھری اور پاکیزہ ہونی چاہیے. آپ نے بچے کے روح کی غذا کو بتایا ہے کہ بچے کے روح کی غذا اس سے محبت اور اس سے پیار کرنا ہے، اور آپ نے اس کو عملی طور پر بھی اپنی زندگی میں ہمیں بتایا ہے. مالک ابن انس سے روایت ہے کہ اس نے فرمایا کہ میں امام کی خدمت میں حاضر تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد جعفر نامی بچہ آپ کی خدمت میں آیا، تو آپ نے اس کو اپنے کلیجے سے لگا کر بہت دیر تک اس کو پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد اس سے پیار بھری باتیں کی. تو اس طریقے کے نمونے ہمیں امام کی زندگی میں ملتے ہیں کہ جہاں پہ امام نے عملی طور پر بھی بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے. اس کے بعد آپ نے ایک مفصل حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو زندگی کے مختلف مراحل میں خاص طور پر جب بچہ تیسرے سال میں آ جائے تو اس کو کلمہ توحید یاد دلاؤ، اور جب بچہ چوتھے سال میں آ جائے تو اس کو کلمہ رسالت اشہد ان محمد الرسول اللہ یاد کراؤ، اور اس کے بعد بچہ جب پانچویں سال میں آ جائے اور وہ سمتوں کو سمجھنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو پھر اس کو یہ بتاؤ کہ قبلے کی جانب سجدہ کرو، اور اس کے بعد ساتویں سال میں اس کو نماز کے واجبات، نماز کے ارکان یاد دلاؤ۔ اس طریقے کی مفصل احادیث جو ہیں وہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں، جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ امام نے تعلیم و تربیت کے حوالے سے کس درجہ اس پر توجہ دلائی ہے۔
پروگرام گھرانہ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں اور امام کی ولادت پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہوں۔ جی محترمہ معصومہ نقوی صاحبہ، ابھی آپ نے یہ طالب صاحب کی جو بیانات سنے، واقعا امام کی تعلیمات پر اگر انسان جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرے تو ایک بہترین جو ہے وہ گھرانہ اور ایک بہترین گھر جو ہے وہ وجود میں آ سکتا ہے، کہ جیسا کہ انہوں نے بچوں کی تعلیمات، امام نے جو بچوں کی تعلیمات کے بارے میں اور بچوں کی تربیت کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے کہ اگر واقعا ماں باپ ان تعلیمات پر عمل کریں تو ایک بہترین جو ہے وہ اولاد کی جو ہے وہ نیک اور صالح اولاد جو اس معاشرے کے حوالے کر سکتے ہیں۔
بالکل، اور معاشرے تبھی حفظ رہتے ہیں، آپ کا سماج تبھی صحیح رہ سکتا ہے جب آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں سیف ہوں، یعنی ان کے اندر وہ تمام اخلاقی اور تمام وہ معاشرتی اچھائیاں پائی جائیں کہ جو ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دے سکیں۔ اور یہ تب بھی ممکن ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آئمہ معصومین کی تعلیمات کے مطابق اپنے گھروں کو تشکیل دیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ بالکل اسی طرح جس طرح امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر والوں نے کس طرح ان کی تربیت کی، ان کے گھر والے کتنے سالوں سے، ان کی ولادت سے بھی پہلے انقلاب کے لیے اور اسلام کی خدمات کر رہے تھے، جدوجہد کر رہے تھے کہ اسلام واقعی ہمارے معاشرے میں ناب محمد کے طور پر نافذ ہو، اور انہیں کی کوششوں سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے فرزند کی تربیت کی، اور یقیناً انہوں نے اس فرزند کی تربیت میں وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھا ہوگا جو آئمہ معصومین نے بیان فرمائی تھی۔ تبھی امام خمینی جیسا ایک نوجوان اٹھا کہ جو ایک پورے وہ عالم اسلام میں ایک نور بن کے سامنے آتا ہے، اور آج کے دور میں جبکہ ہم غیبت امام زمان میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے سامنے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ایک نائب کی حیثیت میں سامنے آتا ہے، اور ان کے لیے ایک ایسا زمینہ بناتا ہے کہ جو یقیناً ان کے ظہور کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوگا۔
جی بے شک۔ محترمہ معصومہ نقوی صاحبہ، امام کے فضائل کے بارے میں آپ بیان فرمائے کہ بہت، یعنی چند ایسے ائمہ معصومین ہیں کہ جن کے فضائل ہم بہت کم جانتے ہیں، تو امام کے فضائل کے بارے میں آپ ان کے فضائل پر کچھ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے سامنے۔
جی بالکل، کشف الغمہ میں حکم بن اتبا، جو خود امام باقر علیہ السلام کے دور میں ایک علم فقہ کے یعنی ایک بہت بڑے مفتی سمجھے جاتے تھے، مانے جاتے تھے، ان کا اپنا بیان ہے کہ انیات للمتوسلین، یعنی یہ آیت وہ فرماتے ہیں کہ یہ بے شک یہ آیت محمد ابن علی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ انہی ہوش مندوں میں سے ہے جو انہی آیات میں سے چیزوں کو نکالتے ہیں، اور اسی قرآن میں سے ہر چیز کو نکال کر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ در حالانکہ قرآن تو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو اسی قرآن میں سے ثابت کرنے کے لیے ہم لوگ کو بہت زیادہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور ہمیں یقیناً اس میں سے رہنمائی، ہمیں قرآن پاک میں سے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی پاک اور آئمہ معصومین کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور یقیناً انہوں نے جو ہے وہ یہ ہوش مند ترین انسان تھے اپنے زمانے کے۔ اور اس کے بعد ہم لوگ ایک جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے بارے میں، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا گیا کہ باقر کہا گیا ہے، تو امام باقر علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت تو جو بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، ان کی علمی شخصیت کو بیان کیا گیا کہ آپ کے علمی شخصیت کس قدر تھی، کہ آپ کے دور کے بڑے بڑے دانش مند علماء جو ہیں آپ کے لیے آپ کے سامنے اس طرح ہوتے تھے جیسے وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح آپ کے شاگردوں کی طرح دو جانوں ہو کر بیٹھے ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنے دور میں ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی اسلامی معاشرے کے لیے کہ جو آج بھی ہمارے لیے سود مند ہے۔ امام نے ایک ایسی یونیورسٹی کی بیس رکھ دی جو کہ امام صادق کے دور میں بہت زیادہ ترقی پائی، جس کا نمونہ آج بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں،
لیکن یہ اصل بنیاد جو ہے
اس کی اصل بنیاد خود امام باقر علیہ السلام نے رکھی، اور امام باقر علیہ السلام نے اس قدر علمی خدمات انجام دی کہ آپ کے جو کیا کہتے ہیں آپ کے شاگردوں میں ہر طرح کے علم کے علم حاصل کرنے والے لوگ موجود تھے، بہت سارے بڑے بڑے علماء، جیسے خود ازجارانِ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس دور میں باحیات تھے وہ بھی آپ سے فیض یاب ہوتے تھے، اس کے علاوہ تابعین میں شافعی، مالکی، ابو حنیفہ، زمخشری، زہری، یہ سارے امام باقر علیہ السلام سے فیض یاب ہوتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، امام علیہ السلام نے ایک جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کو ہشام بن عبد الملک چن کے عموی خلیفہ تھے، اور یہ امام باقر علیہ السلام کی شخصیت سے ظاہراً بہت زیادہ حسد رکھتے تھے، کیونکہ یہ دیکھتے تھے کہ لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، اور انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھ سے حکومت چھین کے امام باقر علیہ السلام کو دے دیں. تو وہ ایک دفعہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا اس کے گرد بہت زیادہ لوگ جمع ہو رہے ہیں طواف کرنے کے، طواف کر رہے ہیں امام باقر اور ان کے گرد لوگ جمع ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے آخر جس کے گرد اتنے اشخاص جمع ہو رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ امام محمد ابن علی علیہ السلام ہے. کہتے ہیں اس ٹائم تو وہ چپ کر گئے، کیونکہ اس ٹائم وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے، مسلمانوں کا بہت بڑا مجمع تھا، وہاں کسی قسم کا فساد برپا نہیں ہو سکتا تھا. واپس شام پہنچتے ہی ہشام بن عبد الملک نے امام باقر علیہ السلام کو شام بلوا لیا. اب امام کی اہانت کرنے کے لیے اس نے تین دن تک امام باقر علیہ السلام کو اجازت نہیں دی کہ وہ دربار میں آ کے مجھ سے ملیں. امام باقر علیہ السلام بھی خاموش رہے. تین دن بعد امام باقر علیہ السلام کو دربار میں بلایا. اب وہ اس بات میں مشغول تھا کہ کس طرح امام علیہ السلام کو نعوذ باللہ ذلیل کیا جائے، تو
یعنی
حقیر ثابت کیا جائے. تو امام علیہ السلام جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے تو اس نے کیا کیا کہ علمی لحاظ سے تو وہ کسی طریقے سے بھی امام کو نیچا نہیں دکھا سکتا تھا، اس لیے اس نے کیا کیا، اپنے دربار میں ہی بساط بچھا دی. کہتے ہیں کہ تیر اندازی کا مقابلہ کیا جائے. تیر اندازی کے مقابلے کے لیے اس نے اپنے درباریوں کو تیار کروایا ہوا تھا کہ تم لوگوں نے تیر اندازی کرنی ہے. جیسے امام باقر علیہ السلام آئے تو کہتے ہیں اے محمد ابن علی، تم ہمارے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کرو، یعنی ہمیں تیر اندازی کا مقابلہ کر کے دکھاؤ کس طرح تیر پھینکتے ہیں، مجھے بھی تو پتا چلے کہ تمہیں کس قدر تیر اندازی آتی ہے. امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری عمر زیادہ ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اب یہ کام نہیں کرتا. تو وہ زبردستی امام کو کہتا ہے کہ نہیں تم تیر اندازی کرو. تو امام علیہ السلام اس کے بہت زیادہ زور اور اصرار کرنے کے بعد امام تیر ہاتھ میں لیتے ہیں، ایک تیر پھینکتے ہیں اور وہ بالکل نشانے پہ جا لگتا ہے. کہتے ہیں دوسرا پھینکو، دوسرا تیر پھینکتے ہیں، اسی تیر کے نشانے پہ لگتا ہے. پھر تیسرا پھینکتے ہیں، وہ بھی پہلے ہی تیر کے نشانے پہ لگتا ہے. اس طرح امام پشت سر ہم آگے پیچھے کر کے یعنی 7-8 تیر پھینکتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں ایک دم اس کے زبان سے نکلتا ہے آفرین. پھر بعد میں وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے کہ میرے منہ سے ایسا کیوں نکلا. تو امام علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ تیر اندازی کہاں سے سیکھی؟ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا مدینے کے لوگوں میں یہ چیز عام ہے، میں نے بھی اپنی جوانی میں سیکھا. کہتے ہیں کیا تمہارا بیٹا جو جعفر ساتھ آیا ہے، کیا یہ بھی اس کو بھی یہ فن آتا ہے؟ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کے مصداق ہم لوگ ہیں، خدا نے ہمیں حجت قرار دینے کے بعد دین کو کامل کر دیا اور ہر علم کو ہمارے اندر ثابت کر دیا، ہمیں عطا کر دیا، اور یقیناً یہ ارث میں جس طرح مجھ کو ملے ہیں یہ فن اسی طرح ان کو ملے ہیں. اور فضائل اخلاقی جس طرح ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا تھا کہ میرے وصی کو جا کے سلام دینا، تم اس وقت تک زندہ ہوگے، ان کو میری طرف سے سلام کہنا، ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا، وہ میری شبیہ کے ہوں گے، ان کا اخلاق میرے جیسا ہوگا، ان کے فضائل میرے جیسے ہوں گے. اور خود رسول کی ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، ان کے فضائل، ان کے اخلاق، ان کی سیرت، ان کی ہر چیز وہی شبیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یعنی جو اخلاق، جو کردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، وہی اخلاق، وہی جو ہے وہ کردار جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کا اور تمام ائمہ معصومین
کا یہی کردار.
اور ایک اور فضیلت میرے خیال سے جو امام محمد باقر علیہ السلام کی، کہ تمام ائمہ معصومین میں سے تنہا یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے نانا بھی معصوم، دادا بھی معصوم، باپ بھی معصوم، خود بھی معصوم، بیٹا بھی معصوم، کہ اور کسی امام کو جو ہے یہ فضیلت نہیں ملی، لیکن یہ تنہا امام ہیں کہ جنہیں یہ عظیم فضیلت جو ہے وہ ملی. بہت بہت شکریہ محترمہ معصومہ نقوی صاحبہ. اب میں آپ سے یہ سوال ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ علمی اعتبار سے جو ہے آپ کی شہرت تمام جہان میں جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کو باقر العلوم کا جو ہے وہ لقب ملا، تو آپ کے علمی خدمات آپ نے کیا کیا انجام دی، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کے سامنے کچھ بیان فرمائیں.
امام علیہ السلام کی علمی خدمات، سب سے پہلے ہمارے لیے یہی دانشگاہ باقر العلوم، دانشگاہ جو امام باقر علیہ السلام نے جس کی بنیاد رکھی، جس یونیورسٹی کی، ہمارے آج کے دور کے لیے سب سے بڑی ہمارے لیے وہ یونیورسٹی جو اس دور میں قائم کی گئی، ہم لوگوں کے لیے آج بھی وہی فائدہ مند. میرے نزدیک سب سے بڑی امام باقر علیہ السلام کی علمی خدمت یہی یونیورسٹی کی بنیاد رکھنا تھی، جس کے بعد سے پورے اسلام میں کیا پوری دنیا میں یونیورسٹی بنانے کا جو ہے ایک رسم چل پڑی، اور امام باقر علیہ السلام نے اس یونیورسٹی میں ایسے ایسے شاگردوں کی تربیت کی کہ جو فقہ ہو، حدیث ہو، تفسیر میں اپنے نام کے جو ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اپنے نام کے ایک ہی ہیں وہ لوگ. اور ایسی ایسی شخصیتیں امام باقر علیہ السلام نے اپنی اس یونیورسٹی میں تربیت کی کہ جن کا وہ کیا کہتے ہیں، جن کی لکھی گئی کتابیں، جن کے چھوڑے ہوئے آثار آج بھی ہماری نسلوں، آج بھی ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے نا وہ کارمند ثابت ہو رہی ہے. بالکل قیمتی سرمایہ ہمارے لیے. اور امام باقر علیہ السلام نے جہاں پہ بھی علمی بحث ہوئی، جہاں پہ بھی علمی مناظرہ ہوا، ہمیشہ امام باقر علیہ السلام نے اسلام کا دفاع کیا، اسلام کو سربلند کیا. مثلا امام باقر علیہ السلام،
مثلا اپنی صاحبہ ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین جائیے گا نہیں، ہماری خوبصورت گفتگو ابھی جاری رہے گی، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
قال ابو جعفر علیہ السلام لا تنالوا ولایتنا الا بالعمل والورع. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری ولایت اور شفاعت صرف ان افراد کے شامل حال ہوگی جو عمل صالح انجام دیں اور برائیوں سے پرہیز کریں.
جی ناظرین، واقعا امام محمد باقر علیہ السلام کی اس تعلیمات پر خدا ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جی محترمہ معصومہ نقوی صاحب، آپ کیا فرما رہی تھیں امام کی علمی خدمات کے بارے میں؟
امام کی علمی خدمات کے بارے میں ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد ہر آئمہ کو اپنے دور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. امام باقر علیہ السلام نے بھی مشکلات کا سامنا کیا، اس کے باوجود انہوں نے ان تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی ایک ایسی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جو آج کیا آنے والی نسلوں تک کے لیے سود مند ثابت ہو رہی ہے اور ہوگی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امام باقر علیہ السلام جب شام میں جاتے ہیں، تو شام میں جس وقت ان کو واپس آنے کی، مدینے کی طرف واپس آنے کی اجازت ملتی ہے، امام علیہ السلام امام جعفر صادق کے ساتھ جب ہشام بن عبد الملک کے قصر سے دربار سے واپس آتے ہیں، تو سامنے میدان میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عیسائی جمع ہیں، وہ اسقف کا انتظار کر رہے ہیں اپنے بڑے عالم کا تاکہ اس سے جو ہے نا مختلف قسم کے مسائل پوچھ سکے. تو امام علیہ السلام جا کے اس مجمع میں بیٹھ جاتے ہیں. ہر شام کو جب پتہ چلتا ہے، اپنے درباریوں کو جلدی سے بھیجتا ہے کہ جاؤ پتہ کرو ماجرا کیا ہے. جب امام علیہ السلام اس گروہ میں جا کے بیٹھتے ہیں، جب وہ اسقف وہ بڑا ان کا عالم آتا ہے، وہ سب کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی نظر اچانک کہ محمد ابن علی علیہ السلام کی طرف پڑتی ہے، ان کے چہرے کی طرف نظر جیسے گئی، کہتے ہیں کہ تم عیسائی ہو یا مسلمان؟ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ تم ان کے علماء میں سے ہو یا ان لوگوں میں سے ہو جو نادان ہیں؟ تو امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میں نادانوں میں سے نہیں ہوں. تو کہتے ہیں اچھا تم مجھ سے سوال کرو گے یا میں تم سے سوال کروں؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم سوال کرنا چاہتے ہو تو کرو. وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان ادعا کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ جنت میں انسان جو کچھ بھی کھائے گا وہ سب کچھ کھائے گا، لیکن اس کے باوجود اس کا فضلہ نہیں ہوگا. اس کی مجھے کوئی دلیل اس دنیا میں سے دو، اس جہان میں سے ثابت کرو کہ کوئی ایسی دلیل ہے کہ جس کے تحت تم لوگ یہ بیان کرتے ہو، تم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بالکل ہمارے پاس اس دنیا میں نمونہ ہے. کہتے ہیں تو بیان کرو. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ بالکل ایک بچہ جو شکم مادر میں ہوتا ہے ہر طرح کی غذا لیتا ہے، لیکن وہ فضلہ نہیں ہوتا اس کا. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ جنت میں تم لوگ جو کچھ کھاؤ گے کبھی بھی کم نہیں ہوگا، جس نعمت سے بھی فائدہ اٹھاؤ گے وہ ختم نہیں ہوگی، کم نہیں ہوگی، اس کی مجھے دنیا میں سے مثال دو. تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی ایک چراغ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا جب ایک چراغ کو دیکھتے ہو، اس سے اگر تم ہزاروں چراغ بھی روشن کرو تو کبھی بھی پہلے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوگی. تو جب وہ اس قف وہی عالم جو تھا مسیحی, وہ جب امام کی یہ بات سنتا ہے تو اپنے مجمع کی طرف نگاہ کر کے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے اس لیے بلایا تاکہ کسی اور مذہب کے آدمی کے سامنے, کسی اور مذہب کے عالم کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا کرو. تم لوگوں نے نہ صرف مجھے ذلیل کیا بلکہ اپنے مذہب کو بھی ان کے سامنے ذلیل کر دیا. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام اپنے دین کی عزت و آبرو اور اس کے دفاع میں کامیاب ہوتے ہیں.
بہت بہت شکریہ اسماء نقوی صاحبہ. یہاں ہمارے ایک مہمان فون پر ہیں, آئیے ان سے ایک سوال کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے. ہلو بلال علی صاحب, السلام علیکم.
السلام علیکم.
پروگرام گھرانہ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں اور امام کی ولادت باسعادت پر بہت بہت تبریک اور تہنیت عرض کرتی ہوں. جی بلال صاحب, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج امام باقر علیہ صاحب کی ولادت کا بھی دن ہے اور ساتھ ہی ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کا بھی دن ہے. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلے میں ان کے گھر والوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا, اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا کیسا رابطہ تھا, اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو مزید جانکاری دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بنیان گزار جمہوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 22ویں برسی کی مناسبت سے ناظرین محترم کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ عالمی اسلام کی ایک بے نظیر شخصیت ہے. آپ کی عملی زندگی ہر انسان کے لیے بہترین آئیڈیل و نمونہ ہے. وقت کی کمی کی خاطر میں صرف امام کے گھریلی زندگی کے بعض گوشوں کی طرف ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. حضرت امام خمینی اپنی اہلیہ کی نظر میں, امام اپنی اہلیہ محترمہ کا نہایت ہی احترام کرتے تھے. اس کی چند جھلکیاں خود امام کی اہلیہ بیان کرتی ہیں. امام کی اہلیہ محترمہ کہتی ہے کہ جب تک میں نہیں آتی وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. امام میرا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کے قائل تھے. کبھی بھی مجھ سے بد کلامی نہیں کرتے تھے اور کمرے میں سب سے اچھی جگہ بیٹھنے کی پیشکش کرتے تھے. اور جب تک میں نہیں آتی تھی تب تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے اور بچوں سے کہتے تھے صبر کرو, اپنی ماں کو آنے دو. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اہل محترمہ مزید فرماتی ہے کہ ازدواجی زندگی کے ابتدائی دور میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے, جس طرح سے آپ چاہیں لباس خریدے اور انہیں پہنے, میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ واجبات کو انجام دو اور محرمات کو ترک کریں اور گناہ انجام نہ دیں, مستحبات میں آپ کی مرضی ہے. امام میرے کاموں میں دخالت نہیں کرتے تھے, جس طرح میں چاہتی تھی زندگی بسر کرتی تھی اور جب بھی چاہتی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جاتی تھی اور امام کبھی بھی مجھے اس سے نہیں روکتے تھے. امام رحمت اللہ کی ایک بیٹی اس بارے میں کہتی ہے کہ امام اپنی اہلیہ سے اس طرح سے پیش نہیں آتے تھے کہ امام کو پانی کی ضرورت پڑتی تو ان سے کہتے کہ میرے لیے پانی لے آؤ, بلکہ خود اٹھتے تھے اور پانی لے آتے تھے, حتیٰ کہ بچوں سے بھی اس قسم کا تقاضا نہیں کرتے تھے. حضرت امام خمینی کی رحمت اللہ کی بیٹی نقل کرتی ہے کہ امام بچوں پر بہت زیادہ مہربان تھے. ہم گھر میں بڑے مہر و محبت کے ساتھ رہتے تھے, لیکن اگر ہم میں سے کبھی غلطی ہوتی تو سختی سے منع کرتے تھے. عملی طور پر ہمیں سمجھایا تھا کہ کوئی کام ان کے میل یا مرضی کے خلاف نہیں کریں گے. ہم فروعی کاموں میں آزاد لیکن اصولی کاموں میں سخت مقید تھے. ہم میں سے کسی کی مجال نہیں تھی کہ مخالفت کرے. ہمیشہ ہمیں مقید رکھتے تھے کہ کوئی گناہ انجام نہ دے اور آداب اسلامی کی پابندی کرے. اس کے علاوہ جتنا شور و غل مچاتے کچھ نہیں کہتے تھے اور نہ کوئی اعتراض کرتے. ہاں اگر کسی پڑوسی کی طرف سے کوئی شکایت آئے تو سختی سے اعتراض کرتے تھے. ہم گھر کے صحن میں کھیل و کود میں مصروف ہوتے تھے. نماز کے وقت بھی اگر کھیلتے رہتے تو کچھ بھی نہیں کہتے کہ بچوں اذان کا وقت ہو گیا ہے, آؤ وضو کرو, نماز پڑھو, بلکہ خود اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے اور ہم خود بخود نماز کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اور جب بھی ہمیں کسی کام سے روکتے تھے تو زندگی بھر میں وہ کام انہیں انجام دیتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے. حجاب اور پردے کے بارے میں سخت حساس تھے اور گھر میں کوئی بھی غیر اخلاقی باتیں جیسے غیبت، جھوٹ، کسی بڑے کی بے احترامی یا کسی مسلمان کی توہین نہیں کرتے تھے. آپ مقید تھے کہ بچے آزادانہ کھیل کود کرے. فرماتے تھے کہ اگر بچے شرارت نہ کرے تو وہ بیمار ہے، اس کا علاج کرانا چاہیے. اگر وقت میں گنجائش ہے تو میں امام کے فرزند کا ایک جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں.
جی بالکل.
آپ کے بیٹے سید احمد خمینی سے جب انٹرویو لیا گیا تو فرمایا، میری بیوی عادت کے مطابق اپنی بچی کو نیند سے نماز صبح کے لیے اٹھاتی تھی، بہت سویرے جگایا کرتی تھی. جب امام کو اس بات کا پتہ چلا تو فوراً امام نے پیغام بھیجا کہ اسلام کی مٹھاس کو بچے کے لیے تلخ نہ کرو. یہ بات اس قدر مؤثر تھی کہ میری بیٹی اس دن کے بعد خود تاکید کرتی تھی کہ انہیں نماز صبح کے لیے ضرور جگایا کرے. اس وقت میں نے لا اکراہ فی الدین کی حقیقت کو سمجھا کہ بچوں سے پیار و محبت کے ذریعے تربیت کرنا ہزار درجہ بہتر ہے.
جی بہت بہت شکریہ بلال صاحب، بہت اچھے نکات کی جانب اشارہ آپ نے کیا. آپ سے اجازت لیتے ہیں. ناظرین ہماری گفتگو بھی جاری رہے گی، جائے گا نہیں، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
تموج بضوئك تمحو الظلام وتعلو شموخا كريما حسام
فتزهو السماء
السيدة كفى مجدك اليوم أن كل دا.
گھرانہ میں خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر امام باقر علیہ السلام کی ولادت پر آپ کو تبریک عرض کرتی ہوں اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت پر آپ کو تسلط عرض کرتی ہوں. جی محترمہ معصومہ نقوی صاحبہ، ابھی ہمارے مہمان نے جو ہے وہ فون پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گھریلو زندگی کے بارے میں جو ہے وہ کافی اچھی نکات کی جانب اشارہ کیا، اور واقعاً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعاً اس مکتب کے واقعی پیروکار تھے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور معصوم علیہ السلام کی تعلیمات پر آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے عمل کیا کہ آج دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا میں آپ کا نام جو ہے وہ سنہرے الفاظ میں لکھا جاتا ہے اور لوگ آپ کا اس قدر احترام کرتے ہیں، چاہے وہ آپ اسلام کے ماننے والے ہوں یا نہ ہوں تب بھی وہ آپ کے جو ہے وہ احترام کرتے ہیں اور آپ کا نام جو ہے وہ بہت ہی احترام سے جو ہے وہ لیا جاتا ہے. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کچھ بیان کرنا چاہیں گی کہ واقعی وہ کس طرح سے اس مکتب کے واقعی پیروکار تھے.
جی میں سب سے پہلے تو تسلیت عرض کروں گی امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی شہادت کے لیے کے حساب سے. سب سے پہلے میں بیان کرنا چاہوں گی کہ امام باقر علیہ السلام کے کچھ شاگرد ایسے تھے کہ جن کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ محمد ابن مسلم، زرارہ بن عین، ابو بصیر اور برائد ابن معاویہ، یہ چار میرے بابا کے ایسے شاگرد تھے کہ جنہوں نے مکتب پیغمبر کو زندہ رکھا، میرے بابا کی تعلیمات کو زندہ رکھا، اور یہ ایسے تھے جو حافظان دین تھے اور یہ ہمارے زمانے میں سب سے پہلے ہم سے آ کر ملے اور روز قیامت بھی یہ ہم سے سب سے پہلے آ کے ملیں گے. تو میں دیکھتی ہوں کہ اگر امام باقر علیہ السلام کے یہ چار شاگرد اس قدر انہوں نے علمی خدمات کی کہ امام نے ان کی فضیلت میں یہ کہا گیا، امام نے ان کی فضیلت میں یہ کہا کہ یہ ہمارے دور میں سب سے پہلے ہم سے ملے اور آخرت میں بھی سب سے پہلے ہم سے آ کے ملیں گے، تو میں دیکھتی ہوں کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ غیبت امام زمانہ میں زندگی گزار رہے تھے. ان کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو یقیناً تعلیمات پیغمبری وہی اسوہ حسنہ رسول کے جس کو خداوند تعالیٰ نے قرآن پاک میں آئیڈیل بنایا اس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنی شخصیت کو، اپنے عقائد کو، اپنی افکار کو، اپنے فضائل کو، ہر چیز کو انہوں نے وہی نبی کے ساتھ جوڑا. انہوں نے اپنی کردار کو اپنا کیا کہتے ہیں ذرہ بنائی، اور اپنے علم کو اپنا ہتھیار بنایا، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے تعلیمات دینی سے حاصل کی. اور یہ ساری چیزیں میں دیکھتی ہوں کہ وہ چار صحابہ جو تھے، صحابہ امام جعفر صادق، وہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ بیٹھتے تھے، روبرو ہوتے تھے، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، مستقیماً ان سے ہر چیز حاصل کرتے تھے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ غیبت امام زمانہ میں زندگی گزار رہے تھے، اس کے باوجود ان میں وہ ہر وہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جس کے لیے امام جعفر صادق نے اپنے ان چار صحابہ کے بارے میں بیان کیا. اگر میں دیکھتی ہوں تو میں وہی فضیلت چاہتی ہوں کہ امام، یقیناً وہ امام خمینی کی بھی وہی فضیلت ہوگی کہ وہ غیبت کے دور میں سب سے پہلے امام زمانہ کے لیے ایک ایسا انہوں نے ماحول بنا دیا، ایک ایسا زمینہ فراہم کیا کہ جو امام زمانہ کے ظہور کے لیے بہت ہی ضروری تھا. اور میں دیکھتی ہوں امام خمینی کا جو یہ انقلاب ہے، یا امام خمینی کی جو اپنی شخصیت ہے، یہ ٹوٹلی انسپائریشن آف اسلام ہے. یہ وہی محمد مصطفیٰ کی شخصیت کا اثر، وہ انقلاب امام حسین علیہ السلام کا اثر ہے، یہ تعلیمات دین کا اثر ہے کہ امام خمینی اس انقلاب کو لانے میں کامیاب ہوئے. جب ہم وجوہات دیکھتے ہیں کہ امام خمینی کس طرح اس انقلاب کو لے کے آئے، تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ امام خمینی کی اپنی شخصیت، انہوں نے وہ اپنی پوری شخصیت کو اسوہ اسلامی بنایا ہوا تھا.
جی
دوسری چیز،
جی بہت بہت شکریہ محترمہ معصومہ نقوی صاحبہ. کیا کریں، وقت ختم ہو گیا ہے، وقت میں گنجائش نہیں، لہٰذا آپ سے معذرت چاہتے ہیں. یہیں تک آپ نے بہت اچھے نکات کی جانب اشارہ کیا، آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک آپ تمام ناظرین کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں. اللہ حافظ.